السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
تورہم سرحد مسلسل 5ویں روز بھی بند، صورتحال بدستور کشیدہ۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا، نئی دہلی۔
گلبرگ سوسائٹی قتل عام معاملے میں 11 مجرموں کو عمر قید کی اور 12 کو 7-7 سال کی سزا کا اعلان۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ نے داعش کے خلاف بحیرہ روم اور خلیج فارس سے بیک وقت بمباری کی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ 2 سمندروں سے عراق اور شام میں داعش کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور عراقی خصوصی فورسز نے فلوجہ شہر کی ایک بلدیاتی عمارت کو جمعے کے روز تقریباً 1 ماہ کی لڑائی کے بعد داعش کے قبضے سے چھڑا لیا ہے۔ جنوبی یارکشائر میں لیبر جماعت کی رکن پارلیمنٹ خاتون جو کاکس قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہونے کے بعد چل بسیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحدی کراسنگ تورخم جانے والی سڑک پر ایسے میں سینکڑوں کی تعداد میں ٹرک جمع ہو گئے ہیں، جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک تنازعہ جاری ہے جو سرحد کے پاکستانی حصے میں گیٹ کی تعمیر کے مسئلے پر شروع ہوا تھا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم سرحدی گزرگاہ تورخم جمعے کو 5ویں روز بھی بند ہے اور دو طرف فائرنگ کا تبادلہ رک جانے کے باوجود صورتحال میں کشیدگی بدستور موجود ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین شمال مغرب میں تورخم اور جنوب مغرب میں چمن کے مقام پر سرحدی گزرگاہوں سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اور ایک قابل ذکر تعداد میں سامان سے بڑے ٹرک اور کنٹینر سرحد کے آر پار جاتے ہیں۔ تورخم سرحد کی بندش سے جہاں دونوں جانب لوگ پھنس کر رہ گئے ہیں، وہیں سامان تجارت کے بڑے ٹرک اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں بھی سرحد کے آر پار کئی روز سے کھڑی ہے۔ اتوار کو پاکستان کی طرف سے سرحد پر گیٹ کی تعمیر کے لیے شروع ہونے والے کام کی افغان حکام کی طرف سے مزاحمت کی گئی، جس کے بعد دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ بدھ کی رات تک وقفوں کے ساتھ ہونے والے فائرنگ کے تبادلے میں پاکستانی فوج کا ایک میجر اور افغان سیکورٹی فورسز کے 3 اہلکار مارے گئے، جبکہ دونوں جانب درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ فائر بندی پر تو دونوں جانب سے اتفاق ہو چکا ہے، لیکن گیٹ کی تعمیر اب بھی افغان حکام کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ سرحد کے آر پار نقل و حرکت کو منظم اور قواعد و ضوابط میں لانے کے لیے سرحد پر اپنی جانب گیٹ تعمیر کر رہا ہے اور نقل و حرکت کی مؤثر نگرانی دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ گزشتہ ماہ بھی یہ سرحد دونوں جانب کی سیکورٹی فورسز میں تناؤ کے باعث 4 روز کے لیے بند رہی تھی، جس سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تورخم کا سرحدی راستہ بند ہونے سے نہ صرف عام لوگ بلکہ سرحد آر پار سامان لے جانے والی گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیور بھی ان حالات میں پریشان ہے۔ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن سے وابستہ شاکر افریدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کو اس مسئلے کو جلد حل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔
یہ ڈرائیوروں اور ٹرانسپورٹروں پر بہت اثرات ہے، کیونکہ افغانستان میں ہمارا بہت زیادہ گاڑی کھڑا ہے اور پاکستان میں بھی کھڑا ہے، کیوں اس میں جو ہے کروڑوں اور لاکھوں روپے کا مال پڑا ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ یہ راستہ کس ٹائم کھل جائے گا۔ اور یہ گیٹ کا مسئلہ ابھی حل ہونا چاہیے۔ میں دونوں حکومتوں سے اپیل ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اور امن طریقے سے حل کرو، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے دن بدن خراب تر جا رہا ہے۔
پاکستان کی مشیر خارجہ سرتاج عزیز کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے صورتحال پر بات چیت کے لیے افغانستان کی وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی اور قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمر کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے۔ ادھر افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے لندن میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی عیادت کے دوران سرحدی معاملے کی پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا۔ نواز شریف اپنے دل کے آپریشن کے بعد ان دنوں لندن میں ہیں اور عہدیداروں کی بقول ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد وہ جد وطن واپس آئیں گے۔ نواز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہت اہم ہیں اور ان کی حکومت معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی حامی ہے۔ شمیم شاید، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کے ترجمان دنیا اسلم خان نے وائس آف امریکہ کو ایک خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل انتہائی سست ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان حالیہ سرحدی کشیدگی نے بھی افغان پناہ گزینوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر کے مطابق رواں سال اب تک صرف 5,000 افغان مہاجرین اپنے وطن واپس گئے ہیں۔ اسلام آباد میں یو این ایچ سی آر کی ترجمان دنیا اسلم خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ 2014 سے افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا عمل سست روی کا شکار ہے۔
2014 سے اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ واپسی کے عمل میں بتدریج کمی آئی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ 2014 میں الیکشن ہونے تھے تو انسرٹینٹی تھی، لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دن افغانستان میں کیا لے کر آئیں گے، اور سیکیورٹی جو پیکٹ تھا وہ بھی سائن نہیں ہوا تھا۔ تو امکان یہ تھا کہ 2014 کی انسرٹینٹی کے بعد جب یونٹی گورنمنٹ فارم ہوئی کہ شاید ریٹرن کا پروگرام واپس ایک پیس پکڑ لے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ 2015 میں بتدریج جو کمی کا رجحان تھا وہ باقی تھا۔ وہ اس لیے کہ افغانستان میں حالات اس لحاظ سے بہتر نہیں ہوئے جس طرح سے توقع کی جا رہی تھی، بلکہ افغانستان کے بہت سے علاقوں میں حالات زیادہ خراب ہو گئے، اور افغانستان میں جو انٹرنل ڈسپلیسمنٹ تھی پچھلے سال وہ ریکارڈ ہائی رہی، جس کی وجہ سے افغان مہاجرین پاکستان سے نہیں جا سکے۔ اس سال بھی واپسی کا عمل کافی سلو ہے، اور اب تک صرف 5,000 کے قریب افغان مہاجرین پاکستان سے جا چکے ہیں واپس۔
پاکستان میں اس وقت 15,00,000 اندراج شدہ افغان مہاجرین آباد ہیں، جبکہ لگ بھگ اتنی ہی تعداد میں افغان ایسے ہیں جن کے قوائف کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ یو این ایچ سی آر کی ترجمان دنیا اسلم خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ سرحدی کشیدگی کے باعث افغان پناہ گزین بھی پریشان ہیں۔
اس وقت پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 15,00,000 کے قریب رجسٹرڈ افغان مہاجرین آباد ہیں پاکستان کے چاروں صوبوں میں، اور ان کا جو پی او آر کارڈ ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان اور نادرا کی جانب سے ایشو ہوئے تھے، ان کی ویلیڈیٹی صرف 6 مہینے کے لیے تھی، جو کہ جون کے آخر میں اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ تو یقیناً افغان مہاجرین کے بیچ میں اضطراب کی کیفیت ہے، ان کو نہیں معلوم کہ 30 جون کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، ایکسٹینشن ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ جو انسرٹینٹی ہے اور پھر جو بارڈر پہ حالات ہیں، یہ یو این ایچ سی آر کے لیے بھی کنسرن کا باعث ہے، اور یہ ہر افغان مہاجر کے لیے جو اس وقت پاکستان میں مقیم ہے ان کے لیے بھی ایکولی یہ تشویش کا باعث ہے۔
گزشتہ سال کے اوائل میں اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کے قوائف کا اندراج کیا جائے گا، لیکن یہ عمل تاحال شروع نہیں ہو سکا۔ پاکستانی حکام کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ افغانوں کی اپنے ملک میں واپسی کو یقینی بنانے کے لیے عالمی برادری بھی اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان میں حالیہ برسوں میں دہشت گردی کے واقعات اور اس کے بعد شدت پسندوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عصب کے باعث پاکستانی حکام افغانستان سے اپنی سرحد کی نگرانی بڑھانے پر زور دیتے رہے ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ سرحد کے آر پار غیر قانونی نقل و حرکت کو روکنا دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے، اور اسی سلسلے میں تورخم پر سرحدی گیٹ کی تعمیر شروع کی گئی، جس سے دونوں ملکوں کی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے جہاں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی روابط جاری ہیں، وہیں پاکستان میں سیاستدانوں کا بھی کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کو مذاکرات کے ذریعے غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پولیس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جمعرات کے روز گوجرانوالہ میں 7 ماہ کی حاملہ ایک نوجوان خاتون کو اس کی ماں، باپ اور بھائی نے گلا کاٹ کر ہلاک کر دیا، کیونکہ اس نے 3 سال قبل اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف اپنی پسند سے شادی کر لی تھی۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
پولیس حکام نے بتایا ہے کہ پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں مقدس بی بی نامی ایک نوجوان لڑکی کو جمعرات کو اس کے اپنے ماں، باپ اور بھائی نے اس وجہ سے قتل کر دیا کہ اس لڑکی نے 3 سال پہلے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود توفیق احمد نامی نوجوان سے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی۔ اس اندوہناک واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مقدس بی بی 7 ماہ کی حاملہ تھی اور وہ ایک کلینک میں چیک اپ کے لیے گئی تھی، جہاں سے اس کے گھر والے بہلا پھسلا کر اسے گھر لے گئے اور وہاں تیز دھار آلے سے اس حاملہ نوجوان لڑکی کا گلا کاٹ دیا۔ پولیس کے مطابق مقدس بی بی موقع پر ہلاک ہو گئی، جس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدس بی بی کے گھر والے اس قتل کے بعد روپوش ہیں اور ان کی تلاش جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے لاہور میں ایسا ہی ایک المناک واقعہ پیش آیا تھا، جس کے دوران 16 سالہ زینت بی بی کو اس کی اپنی ماں نے غیرت کے نام پر آگ لگا کر ہلاک کر ڈالا تھا اور پولیس کے سامنے اقبال جرم بھی کر لیا تھا۔ زینت بی بی نے بھی گھر والوں کی مخالفت کے باوجود پسند کی شادی کی تھی اور اس کو بھی اس کی ماں بہلا پھسلا کر پہلے گھر لے آئی اور پھر زندہ جلا دیا۔ گزشتہ ہفتے ہی ایک اور جوڑے کو لاہور ہی میں پسند کی شادی کرنے پر قتل کر دیا گیا تھا۔ غیرت کے نام پر پے در پے ہونے والے قتل کے ان واقعات کے بارے میں پنجاب حکومت کے عورتوں پر تشدد کی روک تھام کے لیے قائم اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کے سربراہ سلمان صوفی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب سے تحفظ خواتین کا قانون پنجاب میں لاگو ہوا ہے، ایسے واقعات کے مقدمات درج ہونے لگے ہیں اور اس طرح غیرت کے نام پر یہ قتل منظر عام پر آنے لگے ہیں۔
جیسے کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں فوری طور پہ ایکشن لیا جاتا ہے، بلکہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لا آنے کے بعد اب وہ ایشو نہیں آتا کہ ایف آئی آر نہیں ہو رہی ہے اس طرح کا مسئلہ، بلکہ اریسٹ بھی فوراً ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ جب سے بل آیا نا، جب سے تو وہ پیپل ہیو سٹارٹڈ پیئنگ مور اٹینشن، اینڈ وہ اس کے بعد جب جیسے وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اپنا اسٹیٹمنٹ دی تو وہ پھر دیز ایشوز اسٹارٹڈ گیٹنگ مور ٹریکشن۔ تو یہ ایشوز تو پہلے بھی تھے، مین لائک یہ ڈیٹا بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اب ذرا رپورٹنگ اس کی ان طرح کی چیزوں کی زیادہ ہونا شروع ہو۔
سلمان صوفی نے بتایا کہ غیرت کے نام پر قتل کے ضمن میں قومی اسمبلی میں قانون سازی ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب قومی اسمبلی قانون پاس کر دے گی تو پنجاب حکومت دیکھے گی کہ صوبے کے مخصوص حالات کے حوالے سے مزید کسی قانون کی اس ضمن میں ضرورت ہے یا نہیں۔ حقوق انسانی کمیشن پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق صرف گزشتہ برس کے دوران میں لگ بھگ 1100 عورتیں غیرت کے نام پر اپنے ہی رشتہ داروں اور عزیزوں کے ہاتھوں قتل ہوئیں۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
انسانی حقوق کے ماہرین نے بنگلہ دیش میں حال ہی میں ہونے والی بڑی پیمانے پر گرفتاریوں پر تنقید کی ہے۔ بنگلہ دیش کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ مشتبہ مسلمان مسکریت پسندوں کے ظالمانہ قتل و غارت کے رد عمل میں اس نے فوری اور بھرپور کارروائی کرتے ہوئے 11,000 افراد کو گرفتار کیا ہے، لیکن نیو یارک میں قائم انسانی حقوق گروپ ہیومن رائٹس واچ نے اس بارے میں اپنے شک کا اظہار کیا ہے کہ یہ گرفتاریاں ایک مناسب تحقیقات کے نتیجے میں کی گئی ہیں اور یہ ملک میں تشدد کو مؤثر طور پر روکنے میں کامیاب ہوں گی۔ ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا کے ڈائریکٹر بریڈ ایڈمز کا کہنا تھا کہ چند روز کے اندر ہزارہا افراد کی گرفتاری بنگلہ دیش میں ایک معمول کی کارروائی ہے، لیکن اس سے بہت کم یہ اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ یہ بے دریغ قتل رک جائیں گے اور صحیح طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے جمعرات کے روز اورلینڈو فلوریڈا میں سوگوار خاندانوں سے ملاقات کی اور انہیں حوصلہ دیا، لیکن صدر کا کہنا تھا کہ ان کے پاس متاثرین کے ان سوالوں کا جواب نہیں ہے کہ شوٹنگ کے یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
صدر براک اوباما اور نائب صدر جو بائیڈن نے ان 49 ہلاک شدگان کے خاندان والوں اور 53 زخمی افراد سے نجی ملاقاتیں کی، جو گزشتہ اتوار کو ایک نائٹ کلب پلس میں ملکی تاریخ کے بدترین حملے کا نشانہ بنے۔ ہلاک ہونے والوں کی یادگاروں پر پھول چڑھانے کے بعد صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ ان غمزدہ خاندانوں کا صدمہ بیان سے باہر ہے۔ ان کے الفاظ ہیں،
I held and hugged grieving family members and parents and they asked why does this keep happening۔
میں سوگوار خاندانوں کے افراد اور والدین سے گلے ملا ہوں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ واقعات کیوں مسلسل جاری ہیں۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ ہمیں ایسے قتل عام کی روک تھام کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں سیاست سے کوئی مطلب نہیں اور نہ ہی مجھے۔ مسٹر اوباما نے حملے کے بعد یکجہتی پر زور دیا اور کہا کہ ہلاک ہونے والے ہمارے اپنے خاندان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور جو شوٹنگ کے ان واقعات سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں ان سے کہا کہ ہمارے دل بھی غمزدہ ہیں۔
We will not be able to stop every tragedy. We can't wipe away hatred and evil from every heart in this world.
ہم ہر حادثے کو روک نہیں سکیں گے، ہم اس دنیا میں ہر ایک کے دل سے نفرت اور برائی ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم کچھ حادثوں کو روک سکتے ہیں، ہم کچھ زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ اگر ہم ذہین ہیں تو ہم ایک دہشت گرد حملے کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ اتوار کے روز کا حملہ علل صبح پیش آیا جب ایک افغان امریکی مسلمان نے گولیوں کی بوچھاڑ کر کے لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ 3 گھنٹوں تک جاری رہنے والے محاصرے کا خاتمہ اس وقت ہوا جب پولیس نے حملہ آور عمر متین صدیقی کو ہلاک کر دیا۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مصر کے اس مسافر طیارے کا ایک دوسرا فلائٹ ریکارڈر دستیاب ہو گیا ہے جو پچھلے ماہ بحیرہ روم میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ پہلا ڈیٹا ریکارڈر کاکپٹ وائس ریکارڈر ایک روز پہلے ملا تھا۔ پرواز 804 قاہرہ سے پیرس جا رہی تھی جب یہ تباہ ہو گئی۔ نیا فلائٹ ریکارڈر اس بحری جہاز کو ملا جو بحیرہ روم میں جہاز کا ملبہ تلاش کر رہا ہے۔ اس ریکارڈر سے جہاز کی رفتار، سمت اور بلندی کے بارے میں محفوظ معلومات میسر ہوں گی۔ جہاز کے ملبے اور کاکپٹ وائس ریکارڈر کے ملنے کے بعد سے یہ امید ہو چلی ہے کہ اس مسافر طیارے کے پراسرار طور پر لاپتہ ہونے کا معمہ حل ہو سکے گا اور 66 مسافروں کے جانی نقصان کے بارے میں معلومات مل سکیں گی۔ موجودہ تحقیقات میں دہشت گردی سمیت کسی بھی وجہ کا ابھی تک امکان ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ عراقی خصوصی فورسز نے فلوجہ شہر کی ایک بلدیاتی عمارت کو جمعے کے روز تقریباً ایک ماہ کی لڑائی کے بعد داعش کے قبضے سے چھڑا لیا ہے۔ عراقی وفاقی پولیس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اتحادی فوجوں کے لیے یہ ایک علامتی کامیابی ہے جو امریکی قیادت میں فضائی حملوں کی مدد سے داعش کے ایک وقت میں مضبوط گڑ فلوجہ شہر کے مرکز سے اسے دھکیلنے میں فتحیاب ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہر کی اس تاریخی عمارت کو جو حکومت ہی احاطہ ہے آزاد کرانا حکومتی اختیار کی بحالی کا نشان ہے۔ داعش نے سن 2014 میں فلوجہ پر قبضہ کیا تھا، لیکن پچھلے ماہ کی شدید لڑائی کے بعد عراقی فورسز آدھے سے زیادہ شہر پر قبضہ بحال کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ ایک اعلی امریکی عہدیدار کے مطابق روس کے طیاروں نے شمالی شام میں داعش سے برسر پیکار باغیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے، جن میں وہ باغی بھی شامل ہیں جنہیں امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ روسی طیارے شام کی عراق اور اردن کے ساتھ سرحد کے قریب ایک علاقے میں کچھ عرصے سے سرگرم نہیں تھے، جس سے روسیوں کے عزائم کے بارے میں شدید خدشات نے جنم لیا ہے۔ عہدیدار نے جمعرات کو کہا کہ ہم روسیوں سے سوال کریں گے کہ انہوں نے یہ کارروائی کیوں کی، اور یہ یقین دہانی مانگیں گے کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ ماضی میں امریکہ نے روس کی شام میں موجودگی پر تنقید کی تھی اور 12 ملک میں روسی فورسز کے ساتھ کام کرنے سے انکار کیا۔ امریکہ کا موقف ہے کہ روس صدر بشار الاسد کے اقتدار کو سنبھالا دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ امریکہ نے داعش کے خلاف بحیرہ روم اور خلیج فارس سے بیک وقت بمباری کی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کارلا بوب نے بتایا کہ امریکہ نے پہلی دفعہ 2 سمندروں سے عراق اور شام میں داعش کو نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ کی تفصیلات شہناز نفیس سے۔
جمعرات کے روز امریکہ نے پہلی دفعہ اپنے جنگی جہاز ایمفیبیس سے اسلامک اسٹیٹ پر بمباری کی جو کہ خلیج میں لنگر انداز تھا۔ امریکی بحریہ کے ایک کیپٹن کیت موڈ نے، جو یو ایس ایس باکسر ایمفیبیس ریڈی گروپ کے کموڈور ہیں، وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ یہ حملے شمالی بحیرہ روم سے امریکہ کے طیارے ہیریئر سے کیے جانے والے حملوں کے ساتھ کیے گئے۔ ان کے الفاظ، ہم ایک ساتھ اور اپنی مرضی کی جگہ سے بمباری کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم آئندہ کچھ دنوں تک اسٹیشن میں رہیں گے اور اسی پوزیشن میں بمباری کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ الفاظ تھے کیپٹن کیت مور کے۔ AV-8B ہیریئر کی 2 طیارہ بردار جہازوں نے جمعرات کے روز شمالی عراق میں داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ امریکی بحریہ کے ایک عہدیدار اینتونی ہینڈرسن نے کہا ہے کہ داعش کو شکست دینے کے لیے اتحاد کی طرف سے ان حملوں کی ضرورت ہے۔
یہ
عراقی فورسز کا فلوجہ میں اور اس کے مضافات میں بعض اہم جگہوں کو داعش سے واپس لینے میں کافی مدد فراہم کرے گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی بحریہ کے ایک عہدیدار اینتونی ہینڈرسن کے۔ اس بمباری کے بارے میں عملے کے احساسات کے بارے میں کیپٹن مور کا کہنا تھا۔ بہت اچھا محسوس کر رہے تھے، یعنی کوئی انتہائی اہم کام انجام دینے کے بعد جو کہ ہم انجام دے رہے ہیں، اس کام کے بعد گھر واپس آنا بہت اچھا لگتا ہے۔ 2014 سے اب تک عراق میں انتہا پسندوں کے خلاف اتحاد کی جانب سے 8600 سے زیادہ حملے کیے جا چکے ہیں، جبکہ شام میں دہشت گردوں کے خلاف ان حملوں کی تعداد 4000 سے زیادہ ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس بات کو تقریباً ایک عشرہ ہو چکا ہے جب ملاوی کے سابق صدر بکیلی مولوزی کو پہلی بار بدعنوانی اور رشوت ستانی کے الزامات پر گرفتار کیا گیا تھا، لیکن ان کے خلاف مقدمہ چلانے کا مرحلہ درحقیقت ابھی طے نہیں ہوا ہے۔ ملاوی کے شہر بلنتائر سے وائس آف امریکہ کے لیمک مزینہ کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
بکیلی مولوزی سن 1994 سے 2004 تک ملاوی کے صدر رہ چکے ہیں۔ ان پر اور ان کے سابق پرسنل سیکرٹری لینس ویسکی پر اس دور میں 1.70 کروڑ ملاوی کرنسی چرانے کا الزام ہے، جس کی قدر اس زمانے میں 1.20 کروڑ ڈالر کے برابر تھی۔ یہ رقم بنیادی طور پر جمہوریہ تائیوان، مراکش کی سلطنت اور لیبیا سے ملنے والے امدادی فنڈز تھے۔ اس مقدمے کی قیادت کرنے والے پروسیکیوٹر نے ایک مہینے پہلے ذاتی وجوہ کی بنا پر خود کو اس کیس سے الگ کر لیا تھا۔ مقدمے کی سماعت پیر سے شروع ہونی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسے ایک بار پھر التوا میں ڈال دیا جائے۔ نئے پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ اس مقدمے کا ایک اہم گواہ دستیاب نہیں ہے، اور انہوں نے جج سے درخواست کی ہے کہ انہیں الزامات پر نظر ثانی کے لیے 30 دن کی مہلت دی جائے۔ مقدمے کے وکلائے صفائی کے پینل کی قیادت ٹومانڈو چکوتو کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں بھی اس مقدمے کی تیاری کے لیے مزید وقت کی ضرورت ہے۔ چکوتو کے الفاظ،
You should appreciate this is quite a bulky
وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ بہت گمبھیر معاملہ ہے، اس میں بہت سی دستاویزات اور بہت سے شواہد کی ضرورت ہے، اور اگر مقدمہ کسی وجہ سے تبدیل ہو رہا ہے تو ہمیں پوری طرح تیاری کرنے کے لیے کچھ وقت کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر چکوٹو کے۔ یہ مقدمہ 2009 میں شروع ہوا تھا، لیکن اس کی کارروائی کئی بار ملتوی کی گئی، جس کی جزوی طور پر ایک وجہ یہ تھی کہ ریڑھ کی ہڈی کے مسائل کی وجہ سے مولوزی کو اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ مقدمے کے دونوں فریق ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ سابق صدر نے، جن کی عمر اب 73 سال ہے، ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف بدعنوانی اور رشوت ستانی کے الزامات سیاسی وجوہات کی بنا پر لگائے گئے ہیں۔ کچھ لوگ مقدمے میں ہونے والی تاخیری کارروائیوں کو سیاسی مداخلت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سابق صدر مولوزی اب حزب اختلاف کی جماعت یو ڈی ایف پارٹی کا حصہ ہیں، لیکن حال ہی میں حکمران جماعت ڈی پی پی پارٹی پارلیمنٹ میں یو ڈی ایف کے ساتھ شامل ہو گئی ہے۔ مولوزی کا بیٹا، جو یو ڈی ایف پارٹی کا سربراہ ہے، اب کابینہ کا وزیر بن چکا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار ونسٹ کونڈوف کہتے ہیں، جب مقدمات کو وہ قوت متحرکہ اور توانائی فراہم نہیں کی جاتی جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، تو آپ یہ سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا حکومتی عہدے رکھنے والے ان افراد کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے سیاسی آمادگی اور رضامندی موجود ہے جن پر سرکاری وسائل کی لوٹ مار کا الزام ہے۔ یہ الفاظ تھے ونسٹ کونڈوف کے۔ رشوت ستانی اور بدعنوانی کی روک تھام کے ریاستی ادارے کا کہنا ہے کہ مقدمے کی کارروائی میں متعدد بار التوا کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ملاوی کے باشندوں کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے۔ مقامی پریس نے اس مہینے یہ خبر دی تھی کہ ریاست اس مقدمے پر 1,20,00,000 تک خرچ کر چکی ہے۔ حکومت نے اس اعداد و شمار پر اپنے ردعمل سے متعلق درخواست پر تبصرہ نہیں کیا۔ بلینچر کے ایک استاد ایرک مٹولا نے اس صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ اس معاملے پر مقدمہ چلانے کے لیے جو رقوم صرف کی جا رہی ہیں وہ سرکاری رقوم ہے جو ٹیکسوں کے ذریعے اکٹھی ہوتی ہیں، اس لیے حکومت اس معاملے سے جس طرح نمٹ رہی ہے وہ میری نظر میں وسائل کا ضیاع ہے۔ یہ الفاظ تھے ایرک مٹولا کے۔ ملاوی 2013 سے بدعنوانی اور رشوت ستانی کی روک تھام کرنے والے ادارے کی کڑی نگرانی میں چلا آ رہا ہے۔ جب آڈٹ کی ایک رپورٹ سے یہ انکشاف ہوا تھا کہ سرکاری عہدیداروں نے 3,20,00,000 کی سرکاری رقوم کی خورد پرد کی ہے۔ بدعنوانی کے اس مقدمے کے نتیجے میں، جسے کیش گیٹ اسکینڈل کہا جاتا ہے، تقریباً 70 گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور یورپی یونین اور دوسرے غیر ملکی عطیہ دہندگان نے فوری طور پر اپنی امداد میں کٹوتیاں کر دی تھیں۔ ملاوی تقریباً 15,00,000,000 کی سالانہ معاونت سے محروم ہو چکا ہے۔ اس کی زیادہ تر امداد بدستور معطل ہے، جس کے نتیجے میں ملاوی میں سرکاری مالیاتی نظام میں اصلاح التوا میں پڑ چکی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ عالمی ادارے صحت نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ہر سال ہزاروں حاملہ خواتین کی ہلاکت کی وجہ ضرورت پڑنے پر جراثیم سے پاک خون تک رسائی کا نہ ہونا ہے۔ ادارے کے مطابق ہر روز 800 خواتین حمل کے دوران یا پھر زچگی کے وقت ہلاک ہو جاتی ہیں۔ ڈبلیو ایچ او میں محفوظ انتقالی خون کے لیے کوآرڈینیٹر نیلم ڈنگرا کہتی ہیں کہ چند احتیاطی تدابیر اپنانے سے ان ہلاکتوں کو روکا جا سکتا ہے۔
سیویئر بلیڈنگ ڈیورنگ پریگننسی، ڈیلیوری اینڈ آفٹر چائلڈ برتھ از اے سنگل بگیسٹ کاز آف میٹرنل ڈیتھ اینڈ کین کل اے ہیلدی وومن۔
حمل کے دوران، بچے کی پیدائش کے وقت یا اس کے فوراً بعد بہت زیادہ خون کا ضائع ہونا خواتین میں ہلاکتوں کی سب سے بڑی وجہ ہے، جو ایک صحت مند خاتون کو 2 گھنٹوں کے اندر ہلاک کر سکتی ہے۔ ہنگامی بنیاد پر صاف ستھرے خون تک رسائی سے ان خواتین کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ بہت سے ممالک میں نامناسب مقدار میں خون کی سپلائی اور جراثیم سے پاک خون تک ضرورت کے وقت رسائی نہیں ہو پاتی۔ ڈاکٹر ڈنگرا مزید کہتی ہیں کہ بہت سے ممالک میں صاف یعنی جراثیم سے پاک خون کی دستیابی کی اہمیت سے متعلق لوگوں میں شعور نہیں پایا جاتا۔
مینی کنٹریز وچ ہیو ڈیولپڈ روبسٹ اینڈ اسٹرانگ بلڈ سسٹمز، دے ہیو بیسڈ اٹ آن والنٹری ان پیڈ ڈونیشن، اٹ از آلسو ریکگنائزڈ۔
وہ کہتی ہیں کہ بہت سے ممالک میں جہاں بلڈ سسٹم کا نظام جدید اور مضبوط ہے، وہاں خون رضاکارانہ بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بغیر معاوضے کے حاصل کردہ خون میں انفیکشن کا امکان کم ہوتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال 108 ملین بلڈ ڈونیشن جمع کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے نصف امیر ممالک سے، جو دنیا کی آبادی کا 18% ہے، حاصل ہوتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کا مزید کہنا ہے کہ صحت مند خون تک رسائی کو بہتر بنانے سے بہت سے ممالک میں خواتین کی ہلاکتوں میں کمی لائی گئی ہے۔ ان ممالک میں کیمبوڈیا، بنگلہ دیش اور ایتھوپیا شامل ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو، تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے، اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے چترال ڈسٹرکٹ میں ایک نوجوان خاتون کی تبدیلی مذہب پر مسلمان اور کالاش کمیونٹیز کے درمیان فساد ہوا ہے۔ اسلام آباد سے شرط سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں آباد کالاش برادری سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی کے مسلمان ہونے کے معاملے پر جمعرات کو مقامی مسلمانوں اور کالاش برادری کے درمیان کشیدگی دیکھی گئی۔ تاہم مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کو علماء، مقامی عمائدین اور انتظامیہ کی مدد سے پرامن طور پر حل کر لیا گیا ہے۔ چترال کے ضلعی نائب ناظم عبد الشکور نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دو روز قبل کالاش اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی لڑکی نے اسلام قبول کیا تھا، جس سے اس کے اہل خانہ اور برادری میں تشویش پیدا ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ذرائع ابلاغ میں ایسی اطلاعات بھی سامنے آئی تھی کہ لڑکی پر دباؤ ڈال کر اسے مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا، اور جب اس نے دوبارہ اپنا آبائی مذہب اختیار کرنے کی کوشش کی تو مقامی مسلم برادری میں اشتعال پیدا ہو گیا۔ مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ اس دوران مشتعل ہجوم نے اس گھر پر پتھروں اور لاٹھیوں سے حملہ کیا جہاں وہ لڑکی پولیس کو اپنا بیان دینے گئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق مشتعل ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو آنسو گیس بھی استعمال کرنی پڑی۔ تاہم عبد الشکور کا کہنا تھا کہ ضلعی پولیس اور انتظامیہ نے دونوں جانب کے عمائدین سے ملاقاتیں کر کے اس مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کر لیا ہے۔
پھر ہم اس لڑکی سے خود ملے، ان سے پھر ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ نے اسلام قبول کی ہے، اگر کی ہے تو آپ اپنے زبان سے بہت، تو اس نے کہا کہ میں دو دن پہلے اسلام قبول کر چکی ہوں، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، میں واپس اپنے کالاش مذہب میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتی، باہر ویسے لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں اور میں اپنے اس سے مرضی سے بغیر کسی زبردستی میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کر چکی ہوں، لہٰذا یہ میرا بیان ہے۔
انہوں نے بتایا کہ نہ صرف لڑکی نے عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے بلکہ جمعے کو ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کے شریک چیئر پرسن کامران عارف نے بتایا کہ 4,000 نفوس پر مشتمل کالاش برادری کی اپنی منفرد زبان اور مذہب ہے، مگر اس برادری کے افراد نے مقامی آبادی کے زیر اثر اسلام قبول کیا ہے، جس سے اس کی تعداد میں کافی کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کرنا ہر بالغ شخص کا حق ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ ہر کیس میں یہ ضرور تحقیق کر لینی چاہیے کہ کسی شخص کو دباؤ ڈال کر یا لالچ دے کر اس کا مذہب تو نہیں تبدیل کروایا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں قابل تشویش بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ مقامی مسلمانوں نے وہاں جمع ہو کر کالاش برادری پر دباؤ ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں آباد کالاش برادری کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
احمد آباد میں خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی عدالت نے جمعے کے روز گلبرگ سوسائٹی قتل عام کے سلسلے میں متعدد افراد کو عمر قید کی سزائیں سنائی ہیں۔ یہ رپورٹ ہمیں دی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے۔
احمد آباد کی ایک ایس آئی ٹی عدالت نے 2002 کے گلبرگ سوسائٹی قتل عام معاملے میں 11 مجرموں کو عمر قید کی، جبکہ 12 کو 7-7 سال اور 1 کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ 2002 میں گجرات فسادات کے دوران ہندوؤں کی ایک مشتعل بھیڑ نے احمد آباد میں مسلمانوں کی گلبرگ سوسائٹی پر حملہ کیا تھا اور پوری سوسائٹی کو نظر آتش کر دیا تھا، جس میں 69 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ہلاک شدگان میں اس وقت کے کانگریس کے لوک سبھا ایم پی احسان جعفری بھی تھے۔ عدالت نے گلبرگ سوسائٹی قتل عام کو سول سوسائٹی کی تاریخ کا سیاہ دن قرار دیا، البتہ تمام مجرموں کو سزائے موت کی استغاثہ کی اپیل کو مسترد کر دیا۔ خصوصی جج پی بی دیسائی نے کہا کہ 11 مجرموں کی عمر قید ان کی موت تک جاری رہے گی، البتہ اگر ریاستی حکومت چاہے تو قید کی مدت کم کر سکتی ہے۔ عدالت نے 13 مجرموں کو کم سنگین جرائم کے مرتکب ٹھہرایا اور کہا کہ چونکہ ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے، اس لیے ان کو عمر قید کی سزا نہیں دی گئی۔ احسان جعفری کی بیوہ زکیہ جعفری نے کہا کہ وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں، بقول ان کے یہ معاملہ میرے لیے ابھی ختم نہیں ہوا، ہم نے جہاں سے شروعات کی تھی آج بھی وہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. زکیہ جعفری نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے وکیل سے مشورہ کریں گی اور اعلیٰ عدالت میں اپیل کریں گی.
ان کو جلایا اور سب یہ کیا, اس کے بعد بھی ان کو 7 لوگوں کو 11 لوگوں کو سزا دیے, ان کو باقی کو چھوڑ دیا ہے کہ میں اس سے سنتوش نہیں, مجھے اس سے سنتوش نہیں. یہ کتنا غلط انصاف ہے کہ جو انہوں نے یہ باقی کو چھوڑ دیا ہے, باقی کو آج یہ اچھی سزا دیے, اور وہاں تو سبھی تھے پورے ٹولے کے ٹولے تھے, اس کا انہوں نے چن چن کے بدلا کر لیا.
زکیہ جعفری نے مزید کہا کہ جب مشتعل بھیڑ نے بے دردی کے ساتھ میرے شوہر کو مارا تھا اس وقت میں سوسائٹی ہی میں تھی, وہ ایک رکن پارلیمنٹ تھے, انہیں دھاردار ہتھیار سے مارنے کے بعد سڑک کے بیچوں بیچ جلا دیا گیا تھا. آج کا فیصلہ ایسے جرم کے لیے بہت کم ہے. سرکاری وکیل آر سی کودیکر نے بھی ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی بات کہی. انہوں نے فیصلے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا,
24 لوگوں کے سامنے یہ کورٹ نے مانا کہ وہ ان لوفل اسمبلی کے ممبر تھے اور جان ہانی کرنے کے ہیتو سے آئے تھے.
اودیکر نے کہا کہ عدالت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ 24 مجرم غیر قانونی طور پر اکٹھا ہوئے تھے, وہ لوگوں کو مارنے کی نیت سے آئے تھے. عدالت نے ان کو ان کے اس جرم کی سزا دی ہے. 11 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے, 12 کو 7-7 سال کی اور 1 کو 10 سال کی قید کی سزا دی گئی ہے. انسانی حقوق کی کارکن اور گجرات کے فساد متاثرین کا مقدمہ لڑنے والی تیستا سیتل وارڈ نے فیصلے کو انتہائی کمزور قرار دیا اور کہا کہ وہ اس کے خلاف اوپری عدالت میں اپیل کریں گی. یاد رہے کہ گلبرگ سوسائٹی قتل عام معاملہ گجرات فسادات کے 9 ایسے معاملات میں سے ایک ہے جن کی جانچ سپریم کورٹ کی مقرر کردہ خصوصی تفتیشی ٹیم نے کی تھی. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اس داخلی مراسلے کی تصدیق کی ہے جس میں 50 سے زائد حکام نے شام کی خانہ جنگی سے نمٹنے کے اوباما انتظامیہ کے طریقہ کار پر تنقید کی ہے اور شام کی حکومت کے خلاف فضائی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. یہ دستاویز محکمہ خارجہ میں داخلی سطح پر انحرافی چینل کا حصہ تھی جو کہ ملازمین اور سفارتکاروں کو انتظامیہ کی پالیسی پر بغیر کسی خوف کے اور رد عمل کے اپنے تحفظات سے آگاہ کرنے کی اجازت دیتا ہے. محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے اس مراسلے کی تصدیق کی لیکن اس کے مندرجات کے بارے میں نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ ہم محکمہ خارجہ کے ملازمین کے گروپ کی طرف سے شام کی صورتحال سے متعلق تحریر کی گئی انحرافی کیبل سے آگاہ ہیں. ہم اس کا اب جائزہ لے رہے ہیں جو کہ حال ہی میں سامنے آئی ہے. امریکی روزنامے دی نیو یارک ٹائمز کے حاصل ہونے والے اس مراسلے میں اوباما انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ وہ تنازع اور اسلحے کو منصفانہ طور پر استعمال کرتے ہوئے شام کی فوج کو براہ راست مشغول کرے اور اس خانہ جنگی کا جلد خاتمہ کروائے جو اب تک 5 لاکھ کے لگ بھگ افراد کی زندگیاں نکل چکی ہیں. اب تک اوباما انتظامیہ شام میں صدر بشار الاسد اور داعش کے خلاف لڑنے والی باغی فورسز کی محدود سطح پر معاورت کرنے کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں. امریکہ نے تاحال براہ راست طور پر صدر اسد اور روس کی حمایت یافتہ ان کی فورسز کو نشانہ نہیں بنایا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے جمعے کو کوپن ہیگن میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ابھی تک اس دستاویزات کو نہیں دیکھا ہے اور جب وہ واشنگٹن واپس جائیں گے تو اس پر بات کریں گے. جان کیری کا کہنا تھا کہ مجھے ابھی تک اسے دیکھنے کا موقع نہیں ملا لیکن میں اس عمل سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہ ایک عظیم عمل ہے, یہ لوگوں کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع دیتا ہے. میرے خیال میں یہ انتہائی اہم بیان ہے اور میں اس عمل کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں. جنوبی یارکشائر میں لیبر جماعت کی خاتون رکن پارلیمنٹ جو کاکس, جنہیں جمعرات کے روز ایک قاتلانہ حملے میں شدید زخمی کر دیا گیا تھا, وہ چل بسیں. برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق 41 سالہ برطانوی قانون ساز جو کاکس کو جمعرات کو شمالی انگلینڈ میں ان کے حلقے میں حملہ آور نے چاقو سے وار کیا تھا اور شدید زخمی کر دیا تھا. یہ واقعہ شہر کی لائبریری کے قریب پیش آیا جب حزب مخالف لیبر جماعت کی رکن پارلیمنٹ جو کاکس, جو یورپی یونین اتحاد کی حامی تھی, لیڈز شہر سے قریبی برسٹال لائبریری میں اپنے حلقے میں ریفرنڈم کے حوالے سے ایک میٹنگ کی تیاری کر رہی تھیں. یارکشائر پولیس کا کہنا ہے کہ ایک 52 سالہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ پولیس کی طرف سے حملے کی مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں. پولیس کا کہنا تھا کہ حملہ آور سے متعلق جو خیالات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اس کا تعلق دائیں بازو کے ایک نیشنل گروپ سے تھا، اس کی وہ تائید یا انکار نہیں کرتے۔ تفصیل وائس آف امریکہ کے جیف کسٹر اور سلاتس کا ہوک کی رپورٹوں کی تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد۔
اس واقعے کے کئی عینی شاہدوں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ 52 سالہ ایک مقامی شخص تھامس مائر نے چیخ کر بریٹن فرسٹ کا نعرہ لگایا، پھر 3 گولیاں چلائیں اور چاقوں سے وار کرنے کے بعد 2 بچوں کی ماں کو بالوں سے گھسیٹا۔ برطانیہ کے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے 23 جون کو ہونے والے ریفرنڈم کی معطلی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ جمعرات کے روز مسٹر کیمرون نے جو کاکس کے خاندان سے تعزیت کی، ان کا کہنا تھا، ہم نے ایک عظیم شخصیت کو کھویا ہے، وہ پارلیمان کی رکن تھیں اور ایک بہت بڑی ایم پی تھیں جو اپنے اندر درد مندی کا احساس رکھتی تھیں، وہ بڑے دل کی مالک تھیں۔ جو کچھ ہوا یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے، یہ درست ہے کہ ہم ریفرنڈم کو معطل کر رہے ہیں اور اس وقت ہماری ہمدردیاں اور نیک خواہشات جو کے خاندان کے ساتھ ہیں۔ دائیں بازو کے نظریات کے حامی ایک چھوٹے گروپ بریٹن فرسٹ نے کئی برسوں سے یہ مہم شروع کر رکھی ہے کہ برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو جائے۔ گروپ کا کہنا ہے کہ وہ یورپی یونین کی حامی خاتون پارلیمان پر حملے میں ملوث نہیں ہے اور اس کے رہنما اس حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ بریٹن فرسٹ کے لیڈر پال گولڈنگ کہتے ہیں، ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں اس سے پہر اپنے دفتر میں بیٹھا لفافوں کو بھر رہا تھا جب میں نے یہ تکلیف دہ خبر سنی، اور یقیناً ہم اس چیز کو معاف نہیں کر سکتے۔ ہم ریفرنڈم کی مہم میں مصروف ہیں۔ اس شخص نے جو کیا، کیا وہ ایک آرگنائزیشن کی طرف اشارہ کر رہا تھا، کیا وہ کسی نعرے کا حوالہ دے رہا تھا، اور کیا وہ یورپی یونین کے حوالے سے کی جانے والی بحث کے دوران محض چلا رہا تھا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا وقت ہے جب ہمیں سب سے پہلے برطانیہ ہی کو رکھنا چاہیے۔ یہ وہ بات ہے جسے میں تقریباً ہر روز سنتا ہوں۔ ایسے میں جب پولیس حملہ آور کے محرک کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی ہے، وہ 2 مختلف خطوط سے متعلق الجھن کا شکار ہے۔ یارک شائر کی پولیس کے ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ تفتیش کار حملہ آور تھامس مائر کے دائیں بازو کے گروپ سے مبینہ تعلق کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی صحت کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے حملہ آور کے گھر کی بھی مکمل تلاشی لی ہے۔ امریکہ میں قائم ساؤدرن پاورٹی لا سینٹر کا، جو امریکہ میں ہیٹ گروپ پر نظر رکھتا ہے، کہنا ہے کہ تھامس مائر طویل عرصے سے یو ایس نیو نارسی گروپ کا حامی رہا ہے، جسے 1999 کا قومی اتحاد کہا جاتا ہے۔ اس سینٹر کا کہنا ہے کہ مائر نے $620 سے زیادہ مالیت کی اشیاء گروپ کے پرنٹنگ ہاؤس سے منگوائی تھیں، جن میں نیشنل وینگارڈ بکس سمیت ایسا مواد تھا جو گھر میں بیٹھ کر اسلحہ اور بم بنانے سے متعلق تھا۔ اس کے علاوہ اس شخص نے جنوبی افریقہ کے ایک گروپ سپرنگ بیک کلب کی جانب سے چھپنے والے ایک نیوز لیٹر کو بھی گزشتہ 10 سال سے سبسکرائب کر رکھا تھا۔ سینٹر کے مطابق یہ گروپ سفید فاموں کی بالادستی کا حامی ہے۔ جو کاکس کی موت نے یورپی یونین سے متعلق کروائے جانے والے ریفرنڈم کی مہم پر تاریک سائے ڈال دیے ہیں۔ 1990 میں ایک اعلیٰ قدامت پسند سیاستدان کے قتل کے بعد کاکس قتل ہونے والی اپنے عہدے پر موجود پہلی خاتون پارلیمان ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی اور اسرائیل کے وزراء کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ان تعلقات میں بہتری لانے کے قریب پہنچ چکے ہیں جو 2010 میں اسرائیل کی جانب سے غزہ کی اقتصادی ناکہ بندی توڑنے کے لیے جانے والی ایک کشتی پر سوار 9 ترک سرگرم کارکنوں کی ہلاکت کے بعد شدید دباؤ کا شکار ہو گئے تھے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
اطلاعات کے مطابق دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کے سلسلے میں ترک اور اسرائیلی سفارتکار اس مہینے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ترک کے نائب وزیراعظم نے گزشتہ ہفتے یہ اعلان کیا تھا کہ معاہدہ طے پانے کے قریب ہے۔ ترک اخبار جمہوریت کے سیاسی کالم نگار سمی ادیس کہتے ہیں کہ تعلقات کی تجدید کی ان کوششوں کے پس منظر میں ترک صدر رجب طیب اردوان کی مدد کے ساتھ زبردست سیاسی محرک موجود ہے۔
First with Erdogan coming out and saying whether we like it or not we have to have this and then various ministers saying it's about to happen۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اردوان یہ کہتے ہوئے سامنے آتے ہیں کہ چاہے ہمیں یہ پسند ہو یا نہ ہو ہمیں لازمی طور پر یہ کرنا ہے، اور پھر کئی وزیر یہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً ہونے کو ہے، یہ عنقریب ہونے کو ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اصل میں یہ معاملہ ابھی راستے میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ غالباً وہ اس کی تراش خراش پر کام کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے سمی ادیس کے۔ इसराइल पहले ही कश्ती पर सवार उन 9 तुर्क सरगर्म कारकुनों की हलाकत पर माफ़ी मांग कर अनकरा का एक मुतालबा पूरा कर चुका जो इसराइल की जानिब से गजा की इक्तिसादी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तुर्क मीडिया ये खबरें दे रहा है कि इस चीज़ पर मुआहिदा तय पा चुका है कि इसराइल इस हमले में मारे जाने वाले तुर्क अफराद के ख़ानदानों को कितना मुआवजा अदा करेगा। कॉलम निगार इदीस कहते हैं कि नाकाबंदी पर मुफाहमत होने के करीब है।
The way the Gaza blockade demand by Turkey will be overcome is that the blockade is not necessarily raised.
वो कह रही हैं कि मेरा ख्याल है कि तुर्की की जानिब से गजा की नाकाबंदी पर जिस तरह का मुतालबा किया गया था उस पर इस तरह काबू पाया जाएगा कि नाकाबंदी के मामले को ज़रूरी तौर पर नहीं उठाया जाएगा, लेकिन तुर्क कंपनियां और तुर्क इमदादी ग्रुप्स को गजा तक रसाई दे दी जाएगी और ये मामला इस तरीके से हल हो जाएगा। ये अल्फाज थे सियासी कॉलम निगार समी इदीस के। तजदीदी तालुकात की कोशिशें ऐसे मौके पर की जा रही हैं कि दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान सियासी तौर पर गहरे इख्तिलाफात बदस्तूर मौजूद हैं, जिनके मुतल्लिक मुबस्सिर ये इशारा करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए अपनी नापसंदीदगी को कदरे मख्फी रख रहे हैं। इस्तांबुल में कायम सुलेमान यूनिवर्सिटी के सियासी उमूर के एक माहिर चंगेज़ अख्तर कहते हैं कि अब जबकि दोनों मुल्क इस खिते में तन्हा हो चुके हैं, मसले को मंतकी अंदाज से हल करने का अंदाज इस कोशिश को तकवीत दे रहा है।
The deal between Israel and Turkey is between the two loneliest states in the Middle East.
तुर्की और इसराइल के दरमियान माहिदा मशरिक वस्ता में दो तनहा तरीन मुल्कों के दरमियान एक माहिदा है। ये मुफादात का एक रिवायती इर्तकाज है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसराइल और तुर्की एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे, ये अभी बहुत दूर की बात है। ये अल्फाज थे सियासी उमूर के माहिर चंगेज़ अख्तर के। बेइतमादी अभी भी मुसालिहत की कोशिशों को मुतासिर कर सकती है। मगरबी मीडिया की रिपोर्टों में कहा गया है कि इसराइल अनकरा से गजा में मराद देने के एवज हमास के मुमताज़ अरकान को मुल्क से निकालने का मुतालबा कर रहा है। ग्लोबल सोर्स पार्टनर्स के सियासी मुशीर अतिला यसलेडा कहते हैं कि अनकरा के एक मारूफ निकात मिस्टर लिबरमैन की इसराइली वजीर दिफा के तौर पर तकर्री दो तरफा मुजाकिरात को मजीद पेचीदा बनाती है।
I'm quite skeptical given the fact that Hamas is still in Turkey and according to the Turkish
इस हकीकत के पेश नज़र के हमास अभी तक तुर्की में है, मुझे अभी तक खासे शकूक व शुबहात हैं। और तुर्क प्रेस के मुताबिक तुर्क मुखालिफ के तौर पर मारूफ मिस्टर लिबरमैन की वजीर दिफा के तौर पर तकर्री मामलात को ज्यादा आसान नहीं बना रहे। ये मुसालिहत इस साल के शुरू से एजेंडे में शामिल रही है और जब कभी किसी ओहदेदार से पूछा जाता है कि क्या होने वाला है तो ये जवाब मिलता है कि बस अब सिर्फ एक मीटिंग बाकी है, लेकिन वो मीटिंग कभी नहीं होती। ये अल्फाज थे ग्लोबल सोर्स पार्टनर्स के सियासी मुशीर एटिला येज़ेलिडा के। इक्तिसादी तालुकात में इजाफे का हवाला बड़े पैमाने पर इस मुसालिहत के पसपुश्त कारफरमा मुहर्रिक के तौर पर देखा जा रहा है, ख़ास तौर पर तवानाई के शोबे में, क्योंकि तुर्की को इसराइल के नए दरियाफ्त होने वाले कुदरती ज़खायर के लिए एक मिसाली मंडी के तौर पर देखा जा रहा है। मुबसरीन का कहना है कि खिते में ईरान के बढ़ते हुए असर रसूख पर मुश्तरिका खदशात भी इसराइल और तुर्की को करीब तर लाने के ताकतवर मुहर्रिकात हैं। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
अमरीका की रियासत फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो के नाइट क्लब में अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 49 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। इस अंदोनाक वाक़े पर आज भी अमरीका में सोग मनाया जा रहा है। अमरीका की तारीख में किसी मजमे पर फायरिंग का ये बदतरीन वाकया था। कौम से खिताब करते हुए सदर ओबामा ने कहा कि इस हमले का निशाना हम जिस परस्तों का इज्तिमा था। इन्होंने कहा कि किसी एक अमरीकी पर हमला, खा इसका ताल्लुक किसी नस्ल, फिरके, मजहब या जिंसी मेलान से हो, हम सब पर हमले के मुतरादिफ है। हमारा मुल्क मसावात और एहतराम आदमियत के बुनियादी उसूलों पर कायम है और इस तरह के हमले हमारी इस शनाख्त पर हमले हैं। اس حملے کا ارتکاب کرنے والا قاتل موقع پر پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس نے حملے کے دوران فون کر کے داعش کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان کیا تھا۔ ہرچند کہ اب تک اس سلسلے میں کوئی اطلاعات یا معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ قاتل حملے سے قبل داعش سے رابطے میں تھا۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ حملہ آور آن لائن انتہا پسند نظریات سے متاثر تھا اور انٹرنیٹ کے ذریعے اسلام کے مس شدہ انتہا پسندی کے نظریات تک اس کی رسائی تھی۔ اس حملے سے ذرا پہلے داعش مخالف عالمی اتحاد کے لیے صدر کے خصوصی سفیر بریٹ میک گرک نے کہا تھا کہ دنیا کے بہت سے رہنماؤں نے انہیں بتایا ہے کہ انتہا پسندی کی طرف نوجوانوں کو راغب کرنے کے لیے ایک مشترک اور مخصوص طریقہ خلافت کے تاریخی نظریے کو استعمال کرنا ہے۔ داعش بھی اسی خود ساختہ خلافت کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی جعلی خلافت کی بات۔ مسٹر میگرک نے مزید کہا کہ اسی لیے اتحاد کے لیے لازم ہے کہ وہ شام اور عراق سے نام نہاد خلافت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ اتحاد کو اپنے اس مقصد میں بہت حد تک کامیابی حاصل ہو چکی ہے۔ عراق میں داعش کے زیر قبضہ 50% علاقے کو واگزار کرا لیا گیا ہے اور شام میں 20% علاقے کو داعش کے چنگل سے چھڑا لیا گیا ہے۔ اس کے بہت سے لیڈر ہلاک کر دیے گئے ہیں، ان کے محصولات کو بڑے پیمانے پر ختم کر دیا گیا ہے، غیر ملکی جنگجوؤں کی شمولیت کو کم سے کم کیا جا رہا ہے، ان کے زہریلے پروپیگنڈے کا مؤثر طور پر توڑ کیا گیا ہے اور ان کی اخلاقی حیثیت کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ صدر اوباما نے کہا تھا کہ ایک طرف اتحاد پوری دنیا میں داعش کو نیست و نابود کر رہا ہے تو دوسری طرف اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں ان کے مس شدہ نظریے کا بھی جواب دے۔ اس نظریے کو داعش انٹرنیٹ کے ذریعے پھیلاتا ہے تاکہ مختلف ملکوں میں مقامی لوگ دہشت گردی کی کارروائیاں کر سکیں۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ نفرت اور تشدد کی اس فضا میں امریکی کسی طور بھی خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے متحد رہیں گے، اپنے ملک و قوم کا دفاع کریں گے اور ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے جو ہمارے لیے خطرات پیدا کرتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
رتیش دیشمکھ اب بینجو بجائیں گے، تفصیلات فکر و فن میں۔
کبھی سوچا ہے کہ ممبئی کو سپنوں کا شہر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ سپنے صرف بنگلوں اور عمارتوں میں نہیں، گلیوں کی گندی نالیوں میں بھی پلتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ٹیلنٹ ان جھوپڑ پٹیوں کے گٹر میں پڑا ہے۔
ریتیش نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنی آنے والی فلم بینجو کا ٹریلر پوسٹ کیا ہے جس میں وہ ایک مختلف انداز میں سامنے آئے۔
زندگی دو چوائس دیتا ہے، جو ملتا ہے وہ ہاتھ پھیلا کر لے لو، یا پھر جو مانگتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر چھین لو۔
کندھوں تک لمبے بال، ماتھے پر رومال باندھے، ہاتھ میں بینجو اٹھائے، وہ رقص میں محو نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اس فلم میں نرگس فخری ہیرون کا کردار نبھا رہی ہیں۔
نصیب کا کھوٹا پر ہنر میں کھرا، اس کا ہاتھ اگر آدمی پہ پڑے تو آدمی ہل جاتا ہے، اور اگر بینجو پہ پڑے تو بھی آدمی ہل جاتا ہے۔
ریتیش نے زیادہ تر ملٹی سٹار کاسٹ فلموں میں کام کیا ہے، تاہم ان کی یہ فلم ان چند فلموں میں سے ایک ہے جس میں وہ مرکزی کردار اور فلم کے واحد ہیرو کے طور پر نظر آئے ہیں۔
دیکھا جو تجھے یار دل میں بجی گٹار، دیکھا جو تجھے یار دل میں بجی گٹار، چھلکا آنکھوں سے پیار دل میں بجی گٹار۔
بینجو مراٹھا فلموں کے ایوارڈ وننگ ڈائریکٹر روی جادو کی پہلی ہندی فلم ہوگی۔ ستمبر کے آخری ہفتے میں اس کی ریلیز متوقع ہے۔
भांगे चा तारेत रंगा चा धारेत राणा चल घालू या, आला होळी चा सण लय भारी, चल ना
جیسا کہ پوسٹر اور ٹریلر سے واضح ہوتا ہے، رتیش نے اس میوزیکل فلم میں ایک راک سٹار کا کردار ادا کیا ہے، جبکہ نرگس فخری نے نیو یارک سے آئی ایک ڈی جے کا. ایک بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق ٹریلر کے آغاز میں ابھیشیک بچن کی آواز سنی جا سکتی ہے، جو رتیش کا تعارف کراتے ہوئے اسے بینجو کی دنیا کا بچن قرار دے رہی ہیں.
بینجو کی دنیا کا بچن.
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جانے 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 نہ جانے نہ جانے کہاں سے آئی ہے، نہ جانے کہاں سے آئی ہے تو جانے کہاں سے آئی.
Hey guys, welcome to the Back to School show for Mom TV. I'm Jessica McCadden, and I'm so glad that all of you live viewers are joining tonight.
یہ ہے جیسیکا میکفیڈن، تین کم عمر بچوں کی انتہائی مصروف ماں اور ایک کامیاب اور مشہور ممی بلاگر.
But there is one area where I believe it's really important for us to invest a couple extra dollars so that we can look our best.
Mother, I found it a fabulous way to express myself.
جیسیکا واشنگٹن ڈی سی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے والدین کی دلچسپی کے موضوعات اور علاقے کی تفریحی سرگرمیوں پر بلاگ لکھتی ہیں.
Well, I started in 2008.
میں نے 2008 میں اس وقت بلاگ لکھنا شروع کیا جب میرے بچے چھوٹے تھے، جب میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کے کھیل کود، تفریح اور دیگر سرگرمیوں کے لیے کیسے مواقع موجود تھے. تو آن لائن ایسی کوئی بھی معلومات دستیاب نہیں تھیں جو مجھے چاہیے تھیں، لہٰذا میں نے ضرورت محسوس کی کہ ایک ایسی ویب سائٹ شروع کی جائے جو میری کمیونٹی کی خواتین، میری دوستوں اور دیگر ماؤں کے لیے کارآمد ثابت ہو. لہٰذا میں نے بلاگ لکھنا شروع کیا.
And you've got some options for us out there.
That's right. Even if it's hard to see the stars, and I'm here today to talk.
جیسیکا اپیرنٹ ان امریکہ اور اپیرنٹ ان سلور اسپرنگ کے ناموں سے ویب سائٹس چلاتی ہیں اور ایک فری لانس رائٹر بھی ہیں.
سو دس از مائی موسٹ پاپولر ون، اٹ جسٹ گیوز یو اے بنچ آف آئیڈیاز.
ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پڑھنے والوں کے لیے طنز و مزاح سے بھرپور بلاگز لکھیں.
آئی فار ون ایم فیلنگ گریٹ، دی کڈز آر ہیونگ ا گریٹ ایئر، اینڈ آئی ایم فیلنگ مور ریلیکسڈ اینڈ مور ایفیکٹیو دین ایور. آئی جسٹ گاٹ بیک فرام دی بلاگلیشس کانفرنس.
ان کی ویب سائٹس پر والدین نئی جگہوں، فیشن، سیر و تفریح، نت نئے کھانوں اور بچوں کی تربیت کے بارے میں دلچسپ مضامین پڑھ سکتے ہیں.
I think parenting is the most popular.
میرے تمام بلاگز میں بچوں کی تربیت کا موضوع بہت مقبول ہے. جب آپ حقیقی زندگی سے متعلق وسائل کی بات کرتے ہیں جو والدین کے لیے دستیاب ہوں، اس بلاگ میں مختلف عمروں کے بچوں سے متعلق معلومات اور سرگرمیوں کا ذکر ہوتا ہے. اس کے علاوہ سیر و تفریح کا موضوع بھی بہت پسند کیا جاتا ہے، جس میں بچوں کی دلچسپی کے مقامات سے متعلق معلومات ہوتی ہیں.
Close and easy.
ان کے بلاگز صرف مقامی کمیونٹی میں ہی نہیں بلکہ انٹرنیٹ پر بھی بے حد مقبول ہیں، اور اب تو یہ جیسیکا کے لیے آمدن کا ذریعہ بھی بن گئے ہیں. بہت سی کمپنیاں ان کی ویب سائٹس پر اپنے اشتہارات دینے لگی ہیں، اور کچھ تو جیسیکا کو اپنی پروڈکٹس کے بارے میں مضامین لکھنے اور ویڈیو بنانے کا معاوضہ بھی دے رہی ہیں. جیسیکا کے بلاگز کی مقبولیت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں مصروف ماؤں کو اپنی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے. بیشتر ماؤں کی طرح جیسیکا بھی گھر کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہ اپنے ان تجربات کو بلاگ کی شکل میں دوسرے والدین کے ساتھ شیئر کرتی ہیں.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے، جس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر جسٹن ٹویٹس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اگلے نیوز شو تک کے لیے. اللہ حافظ.